حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے. اور خلاصہ ہے یہ تاریخ کا اور تصوف کا. جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو, بہت خون تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو. جہاں دے کر ملا ہے دنیا کو قربان کر کے پھر اللہ تعالیٰ حاصل ہوتے ہیں جو جانے جہاں ہیں, یعنی سارے عالم کی جان ہے اللہ سبحانہ و تعالی, اور حرام خون حرام تمناؤں کے خون سے اللہ تعالی حاصل ہوتے ہیں, حرام تمناؤں کا خون کرنے سے اللہ تعالی سے تعلق حاصل ہوتا ہے. جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو, بہت خون تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو. نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہاں مجھ کو, تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیاں مجھ کو. یہ فرق ہے تقریر دوسرے تقریر کرنے والوں میں اور اہل اللہ کی تقریر میں. فرق یہ ہے اگر کسی کو کوئی بیماری ہو, تکلیف ہو, زخم ہو جائے, تو وہ اپنی بیماری اور تکلیف اور زخم بتانے کے لیے کیا کتابوں دیکھتا ہے کہ یہ مضمون یہ الفاظ انتخاب کیے جائیں. جو اس کے منہ میں آتا ہے, جو اس کی زبان پر آتا ہے, وہ نکلتا چلا جاتا ہے. کیونکہ تکلیف ہے, زخم ہے, اس کی وجہ سے جو اس کے منہ پر آتا ہے, زبان پر آتا ہے, وہ ہائے ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جو بھی ہو اس کی زبان سے وہ نکلتا رہتا ہے. کیونکہ زخم یا بیماری کی وجہ سے اس کو تکلیف ہے. تو اہل اللہ بھی اپنے دل پر گناہوں سے بچنے کی وجہ سے غم اٹھاتے ہیں. ہر گناہ سے بچنے میں دل پر ایک زخم لگتا ہے, لہذا ان اہل اللہ کا جو بیان ہوتا ہے وہ اسی زخم دل کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ کتابیں ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کیا آج مضمون کا انتخاب کیا جائے, کیا کیا کہا جائے. وہ تو اپنا زخم دل بیان کرتے ہیں, زخم جگر, درد جگر بیان کرتے ہیں. جس طرح کوئی زخمی ہو جائے اس کو کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کتابیں دیکھ کے وہ نہیں بتاتا ڈاکٹر کو یا قریب کے لوگوں کو کہ مجھے یہ تکلیف ہے. بالکل اسی طرح اہل اللہ کو کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو اپنا درد دل بیان کرتے ہیں. اور یہی درد دل ان کو مجبور کرتا ہے. ظاہر ہے جیسے زخمی کو اس کا زخم مجبور کرتا ہے ہاؤ ہو کرنے پر, اسی طریقے سے اہل دل کو اہل اللہ کو ان کا زخم دل, جو وہ دل پر زخم اٹھا کر گناہ سے بچ رہے ہیں, یہ ان کو بیان پر مجبور کرتا ہے. تو بہت فرق ہے جو روایتی خطابت ہوتی ہے اس میں اور اہل اللہ کے بیان میں, بہت فرق ہے. یاد رکھیے وہ روایتی خطابت نہیں ہے, یہ وہ تو تیاریاں کر کے ہوتی ہے, مطالعہ کر کے ہوتی ہے. اس میں مطالعہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں زخم دل بیان کیا جاتا ہے, درد سے بیان ہوتا ہے. وہ درد جو وہ اپنے دل پر اٹھاتے ہیں گناہوں سے بچنے کا, تقویٰ کا. نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہاں مجھ کو, تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیاں مجھ کو. بیان درد دل آسان نہیں ہے دوستو, لیکن سبق دیتی ہے مجھ کو درد دل کو بیان کرنا یعنی دل پر غم اٹھا کر گناہوں سے بچنا, چاہے دل کو کتنی تکلیف ہو جائے یہ آسان نہیں ہے, لیکن اہل دل کی داستان سے سبق ملتا ہے. ان کے انہوں نے جس طرح اس غم کو اس درد کو بیان کیا ہے تو فرمایا کہ ہمیں بھی ہمت ہو جاتی ہے. بیان درد دل آسان نہیں ہے دوستو, لیکن سبق دیتی ہے ہر دم پہل دل کی داستان مجھ کو. زبان عشق کی تاثیر اہل دل سے سنتا ہوں, مگر مستور کرتی ہے محبت بے زبان مجھ کو. یعنی اللہ والوں کی زبان میں جو اثر ہے وہ ان کی زبان سے جب وہ بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہی ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. محبت کی کوئی زبان, بھائی دنیا کی ناپاک محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. ایک لڑکا اترا جرمنی ایئرپورٹ پر, جاپان کی ایئر ہوسٹس سے اس کو وہ جرمن زبان جاننے والا, جاپان کی ایئر ہوسٹس وہ جاپانی بولنے والی, دونوں کا عشق ہو گیا آپس میں. نہ وہ اس کی زبان جانے نہ یہ اس کی زبان جانے. تو جب ناپاک محبت میں ایسا ہو رہا ہے تو اللہ کی جو پاک محبت ہے اس میں بھی زبان نہیں چلتی, محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. اسی لیے مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بیان نہیں فرمایا, خاموش مجلس ہوئی خاموشی سے, اور فرمایا جس کو اس مجلس سے فائدہ نہ ہوا ہو ہمارے پاس کل سے نہ آئے, اپنا وقت کیوں ضائع کرتا ہے, جائے کہیں اور جہاں اس کو نفع ہو. تو حضرت نے عصر سے مغرب تک بیان نہیں فرمایا, ذکر فرماتے رہے خاموشی سے, تسبیحات پڑھتے رہے, اور جب مغرب کا وقت قریب آیا تو فرمایا جس کو اس مجلس سے فائدہ نہ ہوا ہو وہ ہمارے پاس نہ آئے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے اکابر میں سے, اور یہ ان کا تعلق تھا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الحدیث. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف بڑی اچھی پڑھاتے تھے سہارنپور میں. 28 سال کی عمر میں ان کو بخاری پڑھانے کو مل گئی تھی, جوانی کے عالم میں ان کو بخاری اللہ تعالیٰ نے شیخ الحدیث بنا دیا. اور آج اگر ہم کہیں نا حضرت شیخ یا حضرت شیخ الحدیث تو آپ کے ہمارے ذہن میں تصور انہی کا آئے گا کہ اللہ نے ان کو یہ سعادت دی. اگر آج کوئی کہے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تو ہم کیا سمجھتے ہیں اس سے, وہی مولانا زکریا رحمۃ اللہ. ان کی جو کتاب ہے فضائل اعمال ہے, فضائل سطاد ہے, تو ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے, جہاں جہاں دعوت کا کام ہو رہا ہے, لیکن بیان نہیں فرماتے تھے. تو مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں آخری جو اعتکاف ہوا تھا وہ فیصل آباد میں ہوا تھا, حضرت وہاں تشریف لے جا رہے تھے ٹرین میں, تو گرمی شدید گرمی تھی, تو کسی اسٹیشن پہ برف کی سیلیں خریدی گئیں اور وہ رکھ دی گئیں ہوا کے رخ پر, تو ان سے ٹکرا کر وہ ہوا اندر آنے لگی. جب ٹرین چلی تو ان سے ٹکرا کر اندر آئی ہوا تو ٹھنڈک ہو گئی. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا اب موقع بہت اچھا ہے. فرمایا کیوں بھائی ٹھنڈک ہو گئی؟ لوگوں سے پوچھا, ان میں وہ لوگ بھی تھے جو کہتے رہتے تھے حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے, حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے. بھائی تمہیں کیا بات ہے بیان نہیں فرماتے, تو اگر تمہیں کسی بیان کرنے والے شیخ کی ضرورت ہے تو تم وہاں جاؤ, حضرت شیخ کو چھوڑ دو, کیوں آتے ہو یہاں؟ تو بس یہ کہتے رہتے حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ کیوں بھائی ٹھنڈک ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت ہو گئی. فرمایا کیوں, کیا برف نے تقریر کی تھی؟ برف نے تقریر کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں تقریر تو نہیں کی تھی. فرمایا بس جس طرح برف نے تقریر نہیں کی مگر ماحول کو ٹھنڈا کر دیا اس نے, بالکل اسی طرح اہل اللہ بعض اہل اللہ تقریر نہیں کرتے جیسے حضرت شیخ ہیں تقریر نہیں فرماتے. لیکن ان کے دل کو جو اللہ کا تعلق حاصل ہے اس کا اثر ان کے قریب بیٹھنے والوں پر پڑے گا. سمجھے آپ؟ جیسے برف تقریر نہیں کرتی مگر برف کو جو ٹھنڈک حاصل ہے جو اللہ نے اس میں رکھی ہے ٹھنڈک, اس ٹھنڈک کا اثر برف کے قریب بیٹھنے والوں پر پڑے گا اور ان کو ٹھنڈک ملے گی. بالکل اسی طرح حضرت شیخ کے دل کو جو اللہ کا تعلق اور اللہ کا قرب اور اللہ کی نسبت حاصل ہے جس مقام پر وہ فائز ہیں اس کا اثر ان کے قریب بیٹھنے والوں پر بھی پڑے گا. تو اس وقت لوگوں کی آنکھیں کھلیں, ورنہ وہ لوگ کہتے تھے حضرت شیخ تقریر نہیں فرماتے, حضرت شیخ تقریر بیان نہیں فرماتے. لہذا اگر شیخ کی خاموشی سے کسی کو نفع نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے مناسبت نہیں, کہیں اور جائے اپنا وقت ضائع نہ کرے. اس کی خاموشی بھی مفید ہے اس کا بیان بھی مفید ہو تب مناسبت ہے, ورنہ مناسبت نہیں. زبان عشق کی تاثیر اہل دل سے سنتا ہوں مگر مشہور کرتی ہے محبت بے زبان مجھ کو. بے زبان محبت بھی مجھے مشہور کر دیتی ہے, اس سے بھی میں متاثر ہوتا ہوں, یہ مناسبت کی دلیل ہے. لہذا اللہ کی محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. قفص یہ کیوں بھائی؟ ہاں بہت سے لوگ قرآن سمجھتے ہیں, اکثر لوگ قرآن سمجھتے ہیں, لیکن قرآن سن کر امام صاحب سے ان کا دل کیوں متاثر ہوتا ہے؟ خطبہ سمجھتے ہیں, عربی میں پڑھا جاتا ہے, کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا, مگر کیوں پسند آتا ہے, کیوں لوگ توجہ سے سنتے ہیں؟ اچھا یہ وجہ ہے محبت, یا اللہ کی محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. عربی نہیں سمجھ میں آ رہی مگر اچھی لگ رہی ہے, یہی محبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے جس کو یہ اچھا لگ رہا ہو اس کے دل میں کچھ کچھ محبت تو ہے ہی, اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. قفص کی دیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی کہ ہر دم مجھ قریب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو. سبحان اللہ, بڑا عجیب شعر ہے. قفص کہتے ہیں پنجرے کو, پنجرے کی رنگین رنگین تیلیاں یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی. مراد یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو ہیں یہ قید میں ہیں, دنیا کی قید میں ہیں. اور دنیا سجن المومن کہا گیا, حدیث میں کہا گیا کہ دنیا تو قید خانہ ہے مومن کے لیے, تو ہم قید میں ہیں. تو اس قید خانے کا جو پنجرہ ہے جس پنجرے میں ہم قید ہیں یعنی دنیا کا, اس کی جو تیلیاں ہیں بڑی رنگین رنگین ہیں, یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے. یعنی دنیا کی رنگینی, دنیا کی عمارتیں, دنیا کی دولتیں, دنیا کے نقشے, یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے. وجہ کیا ہے کہ مجھے کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ. گلستاں یعنی باغ, اور باغ کیا ہے؟ جنت. اس کی یاد تو مجھے ہر وقت بے چین رکھتی ہے کہ مجھے تو وہاں جانا ہے. لہذا یہ تیلیاں میری تو نظر جنت پر ہے اور خالق جنت پر ہے, لہذا یہ تیلیاں رنگین بھی ہوں, کتنی رنگین ہو جائیں, خوشنما ہو جائیں, یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی. میں یہی سمجھوں گا کہ میں قید خانے میں ہوں. یہی سمجھ لیں اگر ہم, ایک حدیث ہمیں کافی ہو جائے, ایک حدیث شریف, کہ دنیا قید خانہ ہے. قید خانہ کس لیے ہوتا ہے؟ تکلیف کے لیے. اس قید خانے کے اندر اللہ ہمیں دو عیدیں دیتے ہیں, دیتے ہیں کہ نہیں؟ قید خانہ کس لیے ہوتا ہے؟ تکلیف دینے کے لیے, سزا دینے کے لیے. تو اس میں تو خوشی نہیں ملنی چاہیے تھی. ایک خوشی بھی اللہ نہ دیتے ہمیں, ایک خوشی بھی, تب بھی ہمیں کوئی اعتراض کا حق نہیں, کیونکہ ہمارے لیے اللہ نے قید خانہ بنایا اور ہمارے لیے جو تفریح کی جگہ وہ جنت بنائی ہے, خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ جنت بنائی ہے, بس ختم ہو گئی بات. یہاں اگر ہمیں ایک خوشی, ایک آسائش نہ پہنچتی تب بھی ہمیں کوئی اعتراض کا حق نہیں تھا. اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں اے مومن تیرا تو یہ قید خانہ ہے, تو یہ تو جنت میں جانا ہے, تھوڑا سا یہاں صبر کر لے. تو بھائی سبق حاصل کرنے کے لیے تو ایک حدیث شریف بھی کافی ہے, اور اگر آدمی سبق حاصل نہ کرے, عبرت حاصل نہ کرے, تو ہزاروں حدیثیں پڑھ لیں. قرآن ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے نا پورا پورا قرآن تراویح میں, کس کی زندگی پلٹتی ہے, کیا اثر ہوتا ہے, یہ بھی سوچنے کی بات.
قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی کہ ہر دم مجھ فریب رکھتی ہے یاد گل ستاں مجھ کو.
فرمایا کہ مقتا ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ وسلم,
ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اے اختر, زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو.
جو اللہ سے تعلق والے ہوتے ہیں انہی سے اللہ کا تعلق, جو اہل نسبت ہوتے ہیں انہی سے اہل نسبت, انہی کے پاس جا کر آدمی اہل نسبت بنتا ہے, اللہ سے تعلق حاصل ہوتا ہے اللہ سے تعلق والوں کے ساتھ. ایک صاحب نے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خان بھی رحمتہ اللہ علیہ سے یہ اشکال کیا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اللہ والے کے سامنے آگے جانے کی اور اس سے تعلق قائم کرنے کی. رہی بات یہ کہ ولایت ولی بننا, تو ہم ایسے ہی بن جائیں گے نماز پڑھ کے. اور حضرت نے فرمایا کہ اچھا حضرت سے باتوں میں کوئی جیت نہیں سکتا. ایک وکیل نے ایک دفعہ حضرت کا بیان سنا, ایک وکیل نے ہندوستان کے بڑے وکیل تھے, انہوں نے کہا حضرت آپ کا بیان سن کے تو میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ آپ کہاں چلے گئے مدرسے میں, آپ کو تو وکیل ہونا چاہیے تھا, اگر آپ وکیل ہوتے تو ہندوستان میں آپ سے کوئی بڑا وکیل نہیں ہو سکتا. حضرت نے فرمایا نہیں میں مدرسے میں صحیح جگہ پہنچا. تو ان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی ولی کے پاس جانے کی, ولی ایسی بن جائیں گے. ولی سے مراد اللہ کی دوستی, اللہ کا تعلق, اور جو ہم سب پہ فرض ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا تو آپ ایسی ولی بن جائیں گے, تو آپ ولی تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے, آپ صحابی بن جائیں گے. کیوں ولی, ولی تو بہت بات کی چیز ہے, صحابی بن جائے. تو انہوں نے کہا نہیں حضرت صحابی بننے کے لیے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے. حضرت نے فرمایا اچھا پھر تابعی بن جائیے. انہوں نے کہا نہیں تابعی بننے کے لیے تو کسی صحابی کی صحبت چاہیے. کون ہے صحابی, کون ہے جس نے حضور کی صحبت اٹھائی ہو ایمان کی حالت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تابعی کون ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی صحبت اٹھائی ہو, ان کے پاس بیٹھا ہو, ان کی زیارت کی ہو. اور حضرت نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں پھر تبع تابعی بن جائیے. اس نے کہا نہیں تبع تابعی بننے کے لیے کسی تابعی کی صحبت چاہیے. پھر کہنے لگے ہاں سمجھ گیا, ولی بننے کے لیے بھی کسی ولی کی صحبت چاہیے. تو حضرت میں نے عرض کیا نا حضرت سے باتوں میں کوئی جیت نہیں سکتا تھا, اسی وقت وہ اس کو حضرت نے خاموش کرا دیا اس شخص. تو حضرت اسی کو فرماتے ہیں
ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اے اختر, زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو.
ان کی بیان سے, ان کے بیان سے, ان کی زبان سے مجھے موتیاں بکھیرنے والا بیان حاصل ہوتا ہے جس سے میری زندگی بدلتی ہے, جس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا شیخ کے پاس جا کر خالی بیان سننا کافی نہیں. جب تک ہم شیخ کو اپنی بیماری ہی نہ بتائیں کہ میں دل میں گندے, تنہائی میں دل میں گندے خیالات بتا دوں, حرام لذتیں, حرام درآمد, امپورٹ یا استیراد کرتا ہوں, یہ بیماری ہے مجھے, یا میں نگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہوں, وہ نگاہوں کا غلط استعمال جب ہوگا جبھی تو آدمی دل میں گندے خیالات پکائے. دل حسینوں سے بچے گا خود بخود, آپ نظریں تو بچایا کیجیے. یا کانوں کا غلط استعمال ہے, شرعی پردہ نہیں ہے, خالہ زاد, مامو زاد, پھوپھی زاد بہنوں سے پردہ نہیں کرتے, دیندار ہو گئے, داڑھی رکھ لی مگر شرعی پردہ نہیں. یا چچی مومانی اور تائی سے پردہ نہیں کرتے کہ انہوں نے تو ہمیں گود میں اٹھایا تھا بچپن میں یا ہمارا پیشاب پخانہ دلایا تھا, اور بھابھی تو اس لیے کہ وہ گھر چھوٹا ہے ہم کیا کریں. تو یہ سب نفس کے بہانے ہوتے ہیں. جب تک کسی شیخ کامل کو بتا کر اس سے علاج نہ کروایا جائے ان بیماریوں کا, تو آدمی صاحب نسبت نہیں بنتا. یا تکبر کی بیماری ہے, ریا ہے, یا یہ کہ خوب جا ہے, جہاں میں جاؤں میری عزت ہو, مجھے تعظیم دی جائے, یہ بجائے ہے. اور یہ تو اتنی خطرناک بیماری ہے جس کے بارے میں بزرگوں نے یہ فرمایا, آخر ما یخرج من رقص السالکین او رقص الصدیقین حب الجاہ. بعض کتابوں میں یہ ہے رقص السالکین کہ سب سے آخر میں جو بیماری دلوں سے نکلتی ہے وہ سر سے نکلتی ہے, من رقص السالکین حب الجاہ, یہ حب جاہ ہے, میں جہاں جاؤں میری عزت ہو, تعظیم ہو. اور بعض میں یہ بعض کتابوں میں رقص الصدیقین کہ صدیقین یعنی جو بڑے درجے کے صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی دل سے سب سے آخر میں جو بیماری نکلتی ہے وہ یہی ہے حب جاہ. یہ کس قدر خطرناک بیماری ہے حب جاہ, جہاں میں جاؤں میری عزت ہو, بس میری تعظیم کریں لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ میرا یہ مقام ہے. تو یہ بیماریاں ہیں جن کا علاج کسی اللہ والے سے کرانے کی ضرورت ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. قربانی کے ایام قریب ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها, نہ تمہاری قربانی کا لحم پہنچتا ہے نہ دم پہنچتا ہے, نہ لحم نہ دم, یعنی لحوم جمع لحم کی, یعنی قربانی کے گوشت اللہ تک نہیں پہنچتے. ولا دماؤها, یہ دماغ جمع دم کی یعنی خون, یہ خون بھی نہیں پہنچتے اور گوشت بھی نہیں پہنچتے. کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم, اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے, تقوی پہنچتا ہے. بس آج اس کے بارے میں کچھ بتانا ہے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے. فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, کہ یہ قربانی کیا چیز ہے. ماں اہل علم سمجھتے ہیں اس کو کہ ماں کے ساتھ جب سوال کیا جائے تو کسی چیز کی حقیقت سے سوال ہوتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے قربانی کی؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا, سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ باپ کیوں فرمایا؟ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ چونکہ یہ کلام اس کے مخاطب صحابہ تھے اور صحابہ عرب تھے اور اہل عرب اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, اس لیے یہ فرمایا کہ تمہارے باپ ہی ہوئے, تم ان کی نسل سے ہو. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر چلیے نسل سے نہیں ہے جیسے ہم لوگ ہیں اہل عجم ہیں, تو بہرحال روحانی باپ تو ہوئے ہی, لہذا روحانی باپ مراد ہوں گے. بہرحال یہ فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہاں پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ سنت تو قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ دی تھی, اور وہ بھی اپنے بیٹے کی کی تھی، بیٹے کے گلے پر چھری پھیری تھی، ہم تو جانوروں کی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سنت تو اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر دوام اور مواظبت ہو، ہمیشگی ہو. یاد رکھیے گا، سنت اور حدیث میں فرق ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. انہ اتا صباح قوم فبال قائماً، یہ الفاظ ہیں حدیث شریف میں. ایک قوم کے کوڑا ڈالنے کی جگہ آپ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، تو کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے؟ اگر کوئی کہے تو غلط ہے، لیکن حضور کا تو عمل ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہی حدیث الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس لیے ہم اہل حدیث نہیں ہیں، اہل سنت ہیں. اہل حدیث بھی ہیں ہم اس لحاظ سے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، لیکن جو ایک خاص طبقہ اختیار کیا ہوا ہے جس نے یہ نام، وہ نہیں ہے ہم، الحمدللہ. کیونکہ حدیث اور سنت میں فرق، حدیث میں تو یہ آتا ہے تو کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کر لے، تو سنت تو نہیں ہوا وہ بات. اور حضور، یہ بھی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں جوتے پہن کے نماز پڑھی، تو کیا کوئی کہتا ہے کہ سنت ہے؟ مخصوص حالات میں آپ نے ایسا کیا تو کوئی کہتا ہے کہ یہ سنت ہے؟ ہر آدمی جوتے لے کے نماز پڑھتا ہے جوتے پہن کر. لہذا اس حدیث پر اشکال ہو سکتا ہے کہ سنت، سنت ابیکم ابراہیم، حضور نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور سنت اس کو دیکھیے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، یہ تو ایک آدھ موقع پہ کیا، لیکن عام طور پر پیشاب کیسے فرمایا وہ سنت ہے، اور عام طور پر بیٹھ کر فرمایا، لہذا بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے. لہذا سنت اس کو کہتے ہیں جس پر دوام اور مواظبت ہو، ہمیشگی ہو، ہمیشہ کس پر عمل کیا، کبھی کبھار کی بات نہیں ہو رہی، ہمیشہ کس چیز پر عمل کیا وہ سنت کہلائے گا. کبھی کبھار اس کے خلاف کیا تو یہ سنت نہیں ہے. سنت اس کو کہتے ہیں جس میں دوام اور مواظبت ہو. لہذا یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے تو قربانی ایک ہی دفعہ کی، تو اس کا کیا جواب ہے؟ سنت تو مواظبت اور دوام پایا جانا ضروری ہے سنت کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت جو اس قربانی کے اندر بھی پائی گئی اور ان کی پوری زندگی میں پائی گئی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سپرد کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اپنے آپ کو سپرد کیا ہوا تھا. اسی کا ایک جز قربانی بھی ہے کہ ان کو حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو پیش کرو، انہوں نے اس کو بھی پیش کر دیا. کس وجہ سے؟ اللہ کی مرضی ان کی پیش نظر تھی. لہذا یہ سنت ہے، اور اس سنت کو قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا. اذ قال له ربه اسلم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے، ان کے رب نے یہ فرمایا کہ اسلم، تم اپنے آپ کو سپرد کر دو میرے. قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو، اپنے اس پورے جان کو، مال کو، اپنے وجود کو، ہر چیز کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا. یہ ہے سنت، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جیسے انہوں نے سپرد کیا ہوا تھا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی مرضی کے آگے، تو تم بھی سپرد کر دو. اور قربانی کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے، یاد رکھیے گا، قربانی کی حقیقت یہی فناء نفس ہے، فناء نفس، اپنے نفس کو فنا کر دینا. دراصل یہ قربانی کی حقیقت نفس کے گلے پر چھری پھیرنا ہے، حقیقت یہی ہے، روح یہی ہے قربانی کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کیجیے، باپ کے لیے یہ آسان ہے کہ اپنی قربانی پیش کر دے. بھائی دیکھیں کسی کے کسی کوئی باپ غلطی سے اس کے ہاتھ سے گولی چل جائے, پستول اس کے ہاتھ میں ہو, گولی چل جائے, وہ اس کے بیٹے کو لگے, بیٹا مر جائے, ساری زندگی اس کو غم رہے گا کہ میری غلطی سے میرا بیٹا مر گیا, باپ کے ہاتھوں مارا گیا بیٹا. کیونکہ بیٹا باپ کے ہاتھوں مارا گیا, اپنے ہی باپ کے ہاتھوں. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی قربانی پیش نہ کریں, بیٹے کی قربانی پیش کیجیے. اور بیٹے کی قربانی پیش کرنا, اور بیٹا بھی جب بڑا ہو چکا ہو, فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹا بھی جب بڑا ہو, چلنے پھرنے کے دوڑنے کے قابل ہو گیا ہو, اس وقت یہ حکم دیا گیا جب باپ کی خواہشات وابستہ ہو جاتی ہیں بیٹے سے. یہ طبعی چیز ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی شاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میرا بیٹا نوجوان اور اس کا انتقال ہو گیا, اور بھی اس نے بہت سی کچھ باتیں لکھی. یہ اس کا انتقال ہو گیا, حضرت نے فرمایا میرے جیسا ہوتا تو کہتا بڑا افسوس ہوا, اللہ آپ کے بیٹے کی مغفرت فرمائے اور آپ کو صبر عطا فرمائے. حضرت نے جواب لکھا, افسوس آپ کے دل سے دنیا کی محبت اب بھی نہیں نکلی. یہ جواب لکھ دیا حضرت نے. حضرت تو حکیم الامت تھے, نفس پہ ہاتھ رکھتے تھے, پتہ چل جاتا تھا حضرت. اب ان کا جواب آیا ان صاحب کا, ان کا جواب یہ تھا کہ حضرت بالکل صحیح فرمایا آپ نے, بالکل میرے صحیح مرض کی آپ نے نشاندہی فرمائی ہے. واقعی میں نے اس کو تعلیم دلائی تھی, تعلیم پر میرا بہت پیسہ خرچ ہوا تھا, اعلیٰ تعلیم اس کو دلوائی تھی. اب میں اس سے یہ جب مجھ کو یہ امید ہونے لگی تھی کہ اب اس کی بہت بڑی نوکری لگے گی تو ہم کار میں جایا کریں گے, آیا کریں گے, بڑے گھر میں رہیں گے, کوٹھی بنگلے میں رہیں گے, یہی میری اس سے امیدیں تھیں. اب وہ مر گیا. فرمایا اس جواب دینے والے نے کہا, حضرت بالکل صحیح آپ نے جواب دیا ہے کہ افسوس آپ کے دل سے دنیا کی محبت اب بھی نہیں نکلی. یہ ہے, یہ بھی دنیا کی محبت ہے, بیٹے سے کیا امید وابستہ کی ہوئی ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, یہ مت سوچو میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا, یہ مت سوچو اس بات کو. اگر یہ سوچو گے تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. بچوں کو چاہے ان کا دین برباد ہو, جیسے وہ کسی نے کہا کہ میرا بیٹا انگلینڈ سے پڑھ کے آ گیا ہے, پڑھ کے آیا واپس انگلینڈ سے, واپس آ گیا ہے وہ ڈگری وغیرہ لے کے, اپنے دوست کو بتا رہے ہیں نمازی نماز سے واپس جاتے ہوئے ٹہلنے میں ذرا یہ بھی باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے بتا دیا. تو انہوں نے کہا اچھا کیا کیسا رہا, کیا رہا اس کی زندگی کیسی ہوئی. کہنے لگے اور تو مجھے کچھ پتا نہیں, پہلے وہ بیٹھ کے پیشاب کرتا تھا, اب جب سے وہاں سے آیا تو اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا. یہ ہے بتائیے, انگلینڈ سے پڑھوایا, ایم ایس سی کروایا, بی ایس سی یا ایم ایس وغیرہ جو بھی پی ایچ ڈی, اور دین چلا گیا, دنیا آ گئی دین گیا. تو وہ اس کی خاطر کہ بس دنیا بن جائے کہ میرے مرنے کے بعد بیٹوں کا کیا ہوگا, اولاد کا کیا ہوگا. حضرت نے فرمایا تھا یہ مت سوچا کرو, حضرت شیخ فرماتے تھے مت سوچا کرو, یہ سوچو گے تو یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے, بلکہ یوں سوچو کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. اولاد کے مرنے کے بعد, اور یہ نہ سوچو میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا, پھر تو تم رشوتیں بھی لوگ, تم اس کی دنیا کے لیے اس کے دین کو بھی خراب کر دو. مسٹر نقلی کو عقبہ میں سزا کیسی ملی, اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ تم جتنے بھی ہو تم مسٹر بن جاؤ تو تم نقلی ہی رہو گے, اس لیے کہ اصلی تو وہ خود ہے جن کی تم نقل اتار رہے ہو, جن کے جیسی تم نے تہذیب اختیار کی ہے, زندگی اختیار کی. دین تو نبی کی زندگی کو کہتے ہیں, دین نبی کی زندگی کو دین کہا جاتا ہے, اور نبی سے کہ زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارنے کو بے دینی کہا جاتا ہے. اس بے دینی میں تم مسٹر نقلی مسٹر بن جاؤ تو تم مسٹر بننے کے باوجود نقلی مسٹر رہو گے, اس لیے کہ اصلی تو مسٹر وہ ہیں جن کی تم نقل اتار رہے ہو. بھائی نقل تو ہمیں اتارنی ہے, انسان محتاج ہے نقل اتارنے کا, سچی بات ہے. عمارتیں بھی بنتی ہیں تو پہلے وہ اس کا نقشہ بناتے ہیں پھر اس نقشے کی نقل اتاری جاتی ہے. درزی کپڑے بناتا ہے تو پہلے فرما بناتا ہے اس کی نقل اتارتا ہے. انسان محتاج ہے نقل اتارنے کا. بچہ بڑوں کو دیکھ کے اس کی تربیت ہوتی ہے, ان کی نقل اتارتے اتارتے وہ بھی انہی اعمال کو چیزوں کو کرنے لگ جاتے. ہم محتاج ہیں نقل اتارنے کے, لیکن ہم صحیح چیز کی نقل اتاریں نا, غلطی نہ اتاریں. ہم نقل اتاریں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ہم سنت کے رنگ میں رنگ جائیں گے, اور نقل اتاری غیروں کی تو ہم مسٹر بن جائیں گے. مگر مسٹر نہیں بنیں گے, نقلی مسٹر ہی رہیں گے. تو اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ مسٹر نقلی کو عقبہ میں سزا کیسی ملی. جو نقلی مسٹر جب اللہ کے ہاں حاضر ہوا مرنے کے بعد تو پتا ہے تمہیں کیسی سزا ملی اس کو؟ مسٹر نقلی کو عقبہ میں سزا کیسی ملی, شرح اس کی نامناسب ہے ملی جیسی ملی. اس کی تشریح کرنا مناسب نہیں ہے, ملی وہ جیسی ملی اس کو. لیکن اس نے بھی لیکن ادب سے کر دیا یہ التماس. مسٹر نقلی نے بھی ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہہ دی. وہ بات کیا تھی؟ وہ بڑی مزیدار ہے. اس نے بھی لیکن ادب سے کر دیا یہ التماس, چارہ کیا تھا اے خدا تعلیم ہی ایسی ملی. میرے پاس چارہ کیا تھا؟ مجھے میرے والدین نے سکھایا ہی, میں بڑا ہوا تو مجھے یہی سکھایا گیا, میں وہ بن گیا, میں کیا کروں, میرا کیا قصور ہے؟ چارہ کیا تھا اے خدا تعلیم ہی ایسی ملی. تو حضرت شیخ فرماتے تھے یہ مت سوچو کہ میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا, یہ سوچا کرو کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. اگر یہ سوچو گے تو تم اس کو دیندار بناؤ گے, دین سکھاؤ گے, تقویٰ سکھاؤ گے, ورنہ نہیں. لہذا جب وہ چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام, جب امید وابستہ ہو جاتی ہے باپ کو طبعی طور پر اولاد سے, اس وقت حکم دیا گیا کہ آپ ان کو ذبح کر دیجیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل فرمائی, باپ اور بیٹا دونوں راضی ہو گئے. بیٹا بھی راضی اللہ کے حکم پر مر مٹنے کے لیے, باپ بھی راضی. اور میں نے عرض کیا کہ باپ کے لیے اپنی دیکھیں, جب بچوں کی بچے بیمار ہو جائیں, بچے کسی تکلیف میں ہوں, تو باپ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے, جان پر کھیل کر بچوں کی جان بچاتا ہے. لہذا باپ کے لیے اپنی جان قربان کرنا آسان ہے بنسبت اس عمل کے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرے. لہٰذا یہ زیادہ مشکل ہے. اس زیادہ مشکل حکم کو کا پابند بنایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یہ دراصل فنائے نفس ہے, اپنے نفس کو قربان کر دینا ہے, جس کا اعلیٰ ترین مقام یہی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے, یہ فنائے نفس ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فنائے نفس کے امتحان میں کامیاب ہوئے. یہ ہے ان کی سنت کہ اپنے نفس کو فنا کر دینا. تو سنت و ابیکم ابراہیم سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی کہ انہوں نے ہر ہر موقع پر اپنے نفس کو فنا کیا. تم بھی فنا کرو اپنے نفس, تم بھی اپنے نفس کو فنا کرو. اس پر ایک شعر یاد آ گیا, مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس نتواں کشت الا ذل پیر. مولانا روم کی ولایت پر سب کا اتفاق. وہ فرماتے ہیں نفس نتواں کشت الا ذل پیر, کبھی بھی بغیر شیخ کے سائے کے نفس نہیں مرتا. یہ دھوکے کی باتیں ہیں کہ مر جاتا ہے, مرتا نہیں ہے, وہ سو جاتا ہے بعض اوقات. جیسے مولانا روم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں سانپ کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ مردہ سا ہو جاتا ہے, بالکل ایسا لگتا ہے جیسے مر گیا برف باری کے موسم میں. تو ایک شخص بہت بڑا اجدا اٹھا کے لایا برف باری کے موسم میں, وہ مرا نہیں تھا, وہ سمجھا کہ مر چکا ہے, اٹھا کے لایا اور لا کے اور شور مچایا, دیکھو میں کتنا بہادر ہوں, میں نے اس کو ایسے پکڑا, اس نے کوشش کی مجھ سے بھاگ کے جانے کی مگر میں نے اس کو پکڑ کے اور میں اس کو لے آیا اور اس کو مار دیا میں نے اور پھر میں یہاں لے آیا. تو لوگ کہنے لگے ہاں بھائی باقی وہ اپنے قصیدے خود ہی بیان کر رہا تھا, اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا تھا وہ, اتنے میں دھوپ نکل آئی, جب دھوپ کی کرنیں اس سانپ پر پڑی اس اجدہ پر تو اس میں جان آ گئی, وہ ہلا. اب جو یہ ہلا ہے تو سب سے پہلے بھاگنے والا یہی تھا, سب بھاگے لیکن سب سے پہلے یہی بھاگا کیونکہ قریب سب سے وہی تھا, قریب کھڑا ہوا میں بھاگا ہوا. تو مولانا روم یہ مثال بیان فرما کر یہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس مرتا نہیں ہے, یہ پشمردہ سا ہو جاتا ہے, اس سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے, یہ مرتا کبھی بھی نہیں مرے گا. یہ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا ہے زاہد, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا, اگر یہ فرشتہ بھی بن جائے تو اس سے بدگمان رہنا, ہرگز بھروسہ مت کرنا نفس پر. نبی نے بھروسہ نہیں کیا, ہم کر کے بیٹھے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ورغلایا اور وہ بھاگے ہیں, نبی ہونے کے باوجود بھاگے ہیں, اللہ کے دروازے بند تھے, وہاں نہیں رکے رہے, وہاں رکے نہیں رہے, بھاگے وہاں سے. اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا, ہم بھابھی مومانی چچی تائی سے پردہ نہ کریں, کوئی کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا بھائی, کچھ کیوں نہیں ہوگا, نہ دین رہے گا نہ ایمان رہے گا. ہم سمجھتے رہیں گے کہ بہت اچھے ہیں, ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں, ہم تو رمضان کے روزے رکھتے ہیں, ہم تراویح پڑھتے ہیں, ہماری تلاوت ایک دن کی بھی ناغہ نہیں ہوتی, تسبیحات کی ناغہ نہیں ہوتی. اللہ کے بندے تو اچھی اچھی غذائیں کھا رہا ہو اور زہر بھی کھا رہا ہو تو کیا حال ہوگا. تو نفس نتواں کشت الا ذل پیر, دامنے ہی نفس کشرا سخت گیر. تو فرمایا کہ نفس کبھی نہیں مرتا سوائے شیخ کے سائے کے, اللہ کا لفظ ہے نا, سوائے شیخ کے سایہ جب تک نہ ہو یہ نہیں مرتا. اور دامنے ہی نفس کشرا سخت گیر, اس نفس کش یعنی نفس کو مارنے والا یعنی شیخ, اس کا دامن بہت مضبوطی سے پکڑو, سخت گیر بہت مضبوط پکڑو, تب کہیں جا کے تمہارا نفس مرے گا. اور نفس کو مارنا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دع نفسک وتعال, اپنے نفس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ. اور نفس کو چھوڑنا کیا ہے کہ ہم اپنے ہی جیسے کسی آدمی کے اپنے کو سپرد کر دیں, اس سے پوچھ کر چلیں, وہ کہے کھڑے ہو جاؤ تو ہم کھڑے ہو جائیں, وہ کہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جا بیٹھ جا, ہر دین اور دنیا کے معاملے میں ہم اس سے مشورہ کر لیں, وہ جیسے کہیں ہم ویسے عمل کر لیں. لیجیے ہماری مرضی, ہمارا نفس ہٹ گیا, ہم تو اس کی مرضی پہ چل رہے ہیں, لہذا ہمارا نفس مر گیا, ختم ہو گئی بات. اللہ والا بننا بہت آسان ہے, یہ گویا ہم نے اپنے نفس کو مار دیا, ہم تو اس کی مرضی پہ چل رہے ہیں, اس سے مشورہ کر رہے ہیں شیخ سے کہ آپ بتا دیجیے ہم کیسے کریں, کیا کریں اس معاملے میں, ہم کیسے کریں, دین کا معاملہ ہو تب مشورہ کیجیے, دنیا کا معاملہ ہو تب مشورہ کیجیے. تو وہ کہے گا ایسے کرو, آپ ویسے کر لیجئے, لیجئے آپ کی مرضی, آپ کا نفس ہٹ گیا, آپ تو اس کی مرضی پر چل رہے ہیں نا, لہذا آپ کا نفس ہٹ گیا, جب نفس ہٹ گیا تو آپ اللہ والے ہو گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اپنا نفس بیچ میں سے ہٹا دو, آ جاؤ ہمارے پاس, دع نفسک وتعال. تو کسی سچے شیخ سے تعلق قائم کر لیجئے اور اس سے مشورہ کر کے چلیے, لیجئے آپ کا نفس ہٹ گیا. تو دامنے ہی نفس نتواں کشت الا ذل پیر, یہ کبھی نہیں مرتا مگر یہ کہ شیخ کا سایہ نہ ہو. اور نہ دامنے ہی نفس کشرا سخت گیر, اور اس نفس کش یعنی نفس کو مارنے والی شخصیت یعنی شیخ کا دامن سختی سے پکڑو. اب آئیے قربانی کے اوپر, آمدم برسر مطلب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہا, نہیں ہرگز نہیں پہنچتا, لن کا لفظ ہے نا, نہیں ہرگز نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا گوشت اور تمہاری قربانیوں کا خون, ولا دماغ ہوا, ولا کی ینال التقویٰ منکم, اس تک تو اللہ تعالیٰ تک تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اور تقویٰ تو اس وقت پہنچے گا نا جب ہو, تقویٰ ہمارا کب پہنچے گا اللہ تک, جب تقویٰ ہمارے پاس ہو جب ہی تو پہنچے گا, پہلے تو تقویٰ ہو. اور تقویٰ کیسے ہوگا, اب دیکھیے تقویٰ کا بھی راستہ متعین ہے, اس راستے سے ہم تقویٰ حاصل کریں گے تو تقویٰ حاصل ہوگا, ورنہ وہ تقویٰ نہیں, تقویٰ کا دھوکہ ہے. جس راستے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ یہ راستہ ہے, اگر اس راستے سے ہٹ کر ہم کہیں اور کچھ اور تقویٰ کہیں اور سے حاصل کریں, وہ تقویٰ کا دھوکہ ہے. لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راستہ معین فرمایا. لکل شئین مادن, ہر چیز کی کان ہوتی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی کان ہوتی ہے, جیسے سونے کی کان, نمک کی کان, ہیرے کی کان, کوئلے کی کان وغیرہ وغیرہ, ہر چیز کی کان, معدن کان کو کہتے ہیں جس سے وہ چیز نکالی جاتی ہے. لکل شئین مادن و معدن و تقوی قلوب العارفین, ہر چیز کی کان ہوتی ہے اور تقوی کی کان اہل اللہ کے دل ہیں, اہل اللہ کے دل ہیں. تو صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تو ایک شخص وائز کی صحبت اٹھائی اور وہ تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان سے تقویٰ سیکھا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی صحابہ نے اپنے آپ کو صحبت سے مستغنی نہیں سمجھا. لہذا ایک صحابی ہیں حضرت مسور ابن مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھی قول ہے, وہ بھی سن لیجیے کہ کنا نلزم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نتعلم منہ الورا, کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چپکے رہتے تھے, چپکے رہتے تھے تاکہ ہم ان سے ورا سیکھیں. اور ورا کہتے ہیں تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام کو ورا کہا جاتا ہے. ایک شخص واحد کے ساتھ حضرت عمر کے ساتھ چھوٹے درجے کے صحابہ بھی چپکے رہتے تھے ان سے تقویٰ سیکھنے کے لیے. بس سمجھ لیجئے صحابہ آئے گا حضور والی ترتیب سے, تقویٰ آئے گا حضور والی ترتیب سے, تقویٰ آئے گا صحابہ والی ترتیب سے, اس کے علاوہ تقویٰ نہیں آئے گا. سیدھی بات, سچی بات, کہیں اور سے تقویٰ کوئی آ جائے تقویٰ نہیں آئے گا, اعمال سے تقویٰ نہیں آئے گا, مکمل تقویٰ نہیں آئے گا, یاد رکھیے گا. لہذا قربانی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ان کا گوشت پہنچے گا نہ خون پہنچے گا, بلکہ وہ تو نہ پہنچتا ہے, بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اور تقویٰ اس وقت پہنچے گا جب تقویٰ ہمیں حاصل بھی ہو, اور تقویٰ حاصل ہونے کا طریقہ اہل اللہ کی صحبت ہے, یہ راستہ معین ہے. دیکھیے صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی, حضور کے رخصت ہونے کے بعد چھوٹے درجے کے صحابہ نے بڑے درجے کے صحابہ کی صحبت اٹھائی, اس کے بعد تابعین نے صحابہ کی صحبت اٹھائی تو وہ تابعین بنے, پھر تبع تابعین نے تابعین کی صحبت اٹھائی تو وہ تبع تابعین بنے, پھر محدثین کا زمانہ, فقہا کا زمانہ, یہ تمام کے تمام محدثین, تمام کے تمام فقہا نے اہل اللہ کی صحبت کو لازم پکڑا. پھر ہمارے اکابر کا زمانہ دیکھیے, ہمارے اکابر کوئی بھی ہمارے اکابر میں سے ہوں, بڑے ہوں, جن کو ہم اپنا بڑا مانتے ہوں, اور انہوں نے کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائی ہو, کسی شیخ سے تعلق قائم نہ کیا ہو, آپ کوئی ایک بھی نہیں دکھا سکتے, کوئی ایک بھی, کسی ایک کو تلاش کرنے کے باوجود آپ کو کوئی نہیں ملے گا. تو کیا ہم ان اکابر سے بڑھ کر ہیں؟ ان کے علم, ان کا علم ہمارا علم برابر ہے یا ہمارا علم بڑا ہوا ہے ان سے؟ ہرگز نہیں. جب انہوں نے دین کو سمجھا, دین کی حقیقت کو سمجھا, انہوں نے اہل اللہ کی صحبت اٹھائی, تقویٰ حاصل ہوا انہوں, تو تقویٰ کا راستہ ہی یہی ہے نا, تقویٰ کا راستہ انہوں نے اختیار کیا, وہ تقویٰ والے بنے, اور پھر اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام کیے. تو بس تقویٰ کا راستہ متعین ہے. قربانی میں بھی ہمارا تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے, اور تقویٰ اس وقت پہنچے گا جب تقویٰ ہمارے پاس ہو, اور تقویٰ کے اصول کا راستہ اہل اللہ کی صحبت ہے. یہ میں نے صحابہ کے عمل سے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول سے ثابت کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور تقویٰ کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے, ہم کو متقی بنائے, اہل تقویٰ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور تقویٰ کہتے ہیں, تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ کف النفس عن الہوا. تقویٰ کی, بھائی کتنے بجے ہیں غروب, ذرا دیکھیے غروب کتنے بجے ہیں؟ نو منٹ. اچھا بھائی ایک منٹ ہے ابھی, ہے تو تقویٰ کف النفس عن الہوا. تقویٰ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے, کسی اچھا کام کی بھی برے کام کی بھی, فلاں کام کرنا چاہیے فلاں کام, پہلے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے, عمل آدمی بعد میں کرتا ہے اس کا. بھائی تلاوت کرنی چاہیے, بھائی نماز اذان ہو گئی اب نماز پڑھنی چاہیے وغیرہ وغیرہ, یا آپ وضو کرنا چاہیے, پہلے دل میں خیال آتا ہے پھر آدمی عمل کرتا ہے. اسی طرح برائی کا خیال بھی پہلے دل میں آتا ہے پھر آدمی اس پر عمل کرتا ہے. لہذا تقوی اس کو کہتے ہیں کہ جب خواہش کا درجہ ہو نا, خواہش کا درجہ دل میں کسی کوئی گناہ خواہش کے درجے میں ہو, اس کو اسی وقت اس کا گلا گھونٹ دیا جائے, اس کو تقوی کہا جاتا ہے. کف النفس عن الہوا,
کہ ماحول کے اندر بھی کوئی آ جائے کسی اچھے ماحول میں, لیکن بننے کی نیت نہ کی ہو اس نے, نہ چاہو کہ میں بن جاؤں, تو کتنا ہی ماحول ہو اس پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا. دیکھیں کتنا اچھا ماحول تھا, سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گرے ہوئے, مگر چونکہ اس نے ٹھانی ہی نہیں تھی, اس نے دل میں اپنے ٹھانی ہی نہیں تھی کہ میں صحیح ہو جاؤں, میری اصلاح ہو جائے, تو سارا اتنا فرشتوں کا ماحول اس پر کوئی اثر نہیں ڈال سکا. اس لیے بھائی ہم خانخواہ میں آئے, خانخواہ بے شک اچھا ماحول ہے اور اس سے اچھا کیا ماحول ہوگا, لیکن اگر ہم نے اصلاح کی نیت ہی نہ کی ہو, ہم نے بننے کی نیت ہی نہ کی ہو. فاضل صاحب فرماتے ہیں, زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساتھی نے, جو آتا رہے جاتا رہے بن ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طرح, چاہے وہ اس نے ارادہ نہ کیا ہو, پھر بھی آنا فائدے سے خالی نہیں. میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے, حضرت والا سے یہ سنا تھا. تو خواجہ صاحب اسی کو فرماتے ہیں, زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے, میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. یہ ہاں ہاں جو ہے نا, یہ انکاری جب ہم کہتے ہیں نا ہوں, یعنی بھائی یہ کام نہیں کرو تو ہوں کر دیتے ہیں ہم. تو خواجہ صاحب نے اس کو یہی یوں ہی فرمایا کہ زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے, میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی, یعنی ابھی میں پینا نہیں چاہتا, مگر پھر بھی ساقی نے کہا کب تک تو معلوم رہے گا, یہاں آتا جاتا رہتا ہے, کیوں اللہ والا نہیں بنتا. آج بھی بوتل جو خالی جائے گی, مار کر سر توڑ ڈالی جائے گی. خواجہ صاحب فرمایا بھائی آج بھی اگر ہم بوتلیں خالی لے جائیں اپنی واپس, اور اللہ کی محبت کی شراب ان میں بھر کر نہ لے جائیں, تو یہ کیا فائدہ ہوا. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں, ماں آج بھی بوتل جو خالی جائے گی, مار کر سر توڑ ڈالی جائے گی. اب بوتل پہ ایک شیر اور یاد آ گیا, وہ بھی سن لیجیے. تو بوتل اور تو نکلیں گے خرقے سے کام, اس میں بوتل بھی چھپا لی جائے گی. اور ایک شیر تو یہ ہو گیا, زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے, میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. اب ایک شیر اور سن لیجیے, جو حضرت والا سے سنا تھا بوتل پر. اتری جو آسمان سے تھی کل اٹھا دلا, تاقے حرم سے شیخ وہ بوتل اٹھا دلا. اتری جو آسمان سے تھی, شیخ سے خطاب ہے, جو آپ کے اوپر آسمان سے برسی ہے اللہ کی محبت کی شرح, آسمانوں سے اترتی ہے جو میں, حضرت والا کا شعر ہے, آسمانوں سے اترتی ہے جو میں, اس کے پینے کو کہا کس نے حرام. حضرت والا نے فرمایا وہ تو منزل من السماء ہے, جو شراب منزل من السماء ہے اس کا پینا تو ہم سب پہ فرض ہے, یعنی اللہ کی محبت کی شراب. ہاں جو مخرج من الارض ہے, جو زمین سے نکالی جاتی ہے, اس کا پینا حرام ہے. مخرج من الارض, جو نکالی گئی ہو زمین سے. تو حضرت والا نے بطور تحدیث بن نعمت کے فرمایا تھا کہ میرے پینے کو دوستو سن لو, آسمانوں سے میں اترتی ہے. میرے پینے کو دوستو سن لو, آسمانوں سے میں اترتی ہے. اچھا ایک شعر اور یاد آ گیا بوتل پہ, مگر اس میں جمع ہے, مفرد نہیں ہے, جمع ہے اس میں. تو شاعر کو مست کرتی ہے تعریف شعر کی, سو بوتلوں کا نشہ ہے ان واہ واہ میں. ان میں تو سو بوتلیں آ گئی, ایک بھی نہیں ہے. تو شاعر کو مست کرتی ہے تعریف شعر کی, سو بوتلوں کا نشہ ہے اس واہ واہ میں. جو واہ واہ ہوتی ہے اشعار میں شاعر کی, تو شاعر مست ہو جاتا ہے, سو بوتلوں کا نشہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال بھائی, یہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ جب شیطان کو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ وہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو اس نے کہا مولا انا خیر منہ, میں ان سے بہتر ہوں, اور یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے. مٹی کی خاصیت نیچے جانا ہے, اس کو اوپر بھی ڈالیں, اوپر سے بھی پھینکیں تو نیچے ہی آتی ہے, اور آگ کی خاصیت اوپر جانا ہے, لہذا میں ان سے بہتر ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فخرج انکا اخرج مینا فرینا کا وجین, یہاں سے نکل جا چونکہ تو مردود ہے. تو اس نے یہ کہا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دیجیے. قال انک من المنظرین، اس کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش اس کا یہ مطالبہ مان لیا. اب اس نے جو یہ بات کہی وہ بات بڑے کام کی. اس نے کہا کہ میں قال لأقعدنک ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں آؤں گا آپ کے بندوں کے پاس آگے سے، ومن خلفهم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانهم اور ان کے دائیں طرف سے، اور وعن شمائلهم اور ان کے بائیں جانب سے. چار سمتوں کے اس نے نام گنوائے. حکیم الامت فرماتے ہیں چار کے نام گنوائے، اوپر اور نیچے کا چھوڑ دیا. کیوں بھائی؟ جب چار گنوا دیے تو دو اور ہاتھی نکل گیا، دم باقی رہ گئی، یہ بھی کر لیتا، مگر نہیں. فرمایا یہاں سے اس کو اختیار نہیں ہے، یہاں سے اس کو اختیار ہی نہیں ہے. اگر اختیار ہوتا، جہاں سے اس کو اختیار ہے وہ ذکر کر دیا اس نے کہ میں آگے سے آ کر بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا. ہاں جو تیرے بندے نیچے نظر نیچے رکھیں گے، میں میرا کوئی داؤں ان پر نہیں چل سکے گا. اور کوئی گناہ ہو جائے، کوئی لفظش کوتاہی ہو جائے تو اوپر کی سمت اللہ نے محفوظ رکھی ہے، اس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں. بس فوراً معافی مانگ لی اور فوراً اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے. من تاب تاب اللہ علیہ، جو اللہ سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ توبہ اس کی قبول فرما لیتے. یجد اللہ تواب رحیما، ایسا شخص جو گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرے، اللہ کو تواب بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے. اوپر کی سمت کو اللہ نے محفوظ رکھا ہمارے لیے، ہم جیسے خطاکاروں کے لیے، اور نیچے کی سمت کو محفوظ رکھا ہم کو گناہوں سے بچانے کے لیے. اوپر کی سمت کو محفوظ رکھا کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو، اور نیچے کی سمت کو محفوظ رکھا کہ نیچے نظر نیچے رکھو، شیطان کا داؤ، شیطان کا مکر و فریب تم پہ اثر نہیں کر سکے گا. تو بس یہ نظروں کو نیچے رکھنا یہ بہت بڑا نسخہ ہے شیطان کے مکر و فریب سے، اس کی سازشوں سے، اس کے جال سے بچنے کا. اس لیے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر دیا جس نے جوانی کو، کہ جس نے دی جوانی کو. تو یہ نسخہ ہے آنکھوں کی حفاظت کا نسخہ، جو اس خانقاہ سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس نسخے کو عطا فرمایا امت کو، کہ یہ شارٹ کٹ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، شارٹ کٹ ہے کہ ہم نظر بچائیں اور اللہ کو پائیں. جو مولانا منصور صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں، ہے حسینوں سے نظریں بچانا خالق حسن کو دل میں پانا. ہے حسینوں سے دل کو بچانا، ہے حسینوں سے نظریں بچانا خالق حسن کو دل میں پانا. اور خالق حسن کو پانے کی دلیل ہے نظریں بچانا. حضرت والا فرماتے تھے کہ خالق حسن کو پانے ہی کی دلیل ہے. دیکھیے اگر دسترخوان پر بہت مرغوبات موجود ہوں، پسندیدہ کھانے رکھے ہوئے ہوں، اور ایک طرف باسی کھانا بھی ہو، باسی روٹی ہو جس سے بو بھی آ رہی ہو باسی من کی، ہم کوئی بھی اس کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اس کو کھانا پسند نہیں کریں گے. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمیں جب اتنے اچھے اچھے کھانے مرغوبات حاصل ہیں، کوفتے، بریانی، کسٹرڈ، جیلی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حاصل ہیں، تو ہم اس کو کیوں دیکھیں باسی کھانے کو اور باسی دال کو اور باسی روٹی کو. لہذا جو شخص حسینوں کو، گلنے سڑنے والے حسینوں کو نہیں دیکھتا، یہ دلیل ہے کہ اس کی نظر اللہ پر ہے، ان سے بہتر، اس حسن سے بہتر حسن پر ہے، جس کے بارے میں خواجہ صاحب فرماتے ہیں حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے، روح زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے. حسن کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو آپ کے حسین ہونے سے، اللہ آپ کے حسین ہونے سے حسن حسن ہوا. حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے، روح زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے. مگر مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے؟ مگر پر یہاں شیر یاد آ گیا حضرت والا رحمۃ اللہ، مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے بتاؤں میں، ملے گی یہ جہاں سے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. بس یہ خلاصہ ہے. مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے بتاؤں میں، ملے گی یہ جہاں سے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. ان کی صحبت اٹھانے سے، ان کی صحبت میں آنے جانے سے، اور ان کے کیا کہیں گے، ان سے دعائیں لینے سے. اور دعائیں بھی کیا ہو، دعائیں بھی وہ مرشد سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے، لیکن خود دل سے نکلتی ہے دعا، اور خود دل سے جو نکلتی ہے دعا اور ہی کچھ ہے. جو دعا خود ہی نکلے مرشد کے دل سے خود ہی نکل جائے مجبور محبت ہو کر، اس کا مزہ اور ہی کچھ ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے پاس آنا کوئی معمولی چیز ہے، آ گئے نہیں آئے نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. جہنم سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جس کو اللہ سبحانہ، بلکہ مومنین کی صفات میں اللہ نے بیان فرمایا، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے رہتے ہیں معمول بناتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دیجئے، جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دیجئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یصلاها الا الاشقی، جہنم اس میں جلے گا وہ شخص، بلکہ یوں فرمایا نہیں جلے گا وہ شخص، پھر استثناء فرمایا، نہیں جلے گا وہ شخص مگر جو بہت زیادہ شقی ہو. شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اور یہاں ہے اشقا کا لفظ، انگریزی والے کہتے ہیں نا سپر لیٹو ڈگری، تو یہ سپر لیٹو ڈگری ہے، اشقا سپر لیٹو ڈگری ہے. ہم لوگ کہہ دیتے ہیں افعال تبدیل ہے، بہت یعنی جس میں معنی مصدری کی زیادتی پائی جائے، بہت زیادہ شقی. تو کیا مطلب، ذرا اس کو مفہوم کو ذہن میں رکھیے گا کہ لا یصلاها الا الاشقا، کہ جہنم میں وہ شخص جلے گا جو بہت زیادہ بدبخت ہو. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقا جلیسون، یہ اللہ والے یہ وہ لوگ ہیں ہم الجلساء لا یشقا جلیسون. اچھا جلیسوں پہ بھی ایک بات یاد آ گئی کہ یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں ان کا جلیس کبھی شقی نہیں ہوگا. اور جلیس کون ہوتا ہے، دیکھیے جلیس اہل علم جانتے ہیں کہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ایک ہے جالس جس کے اندر یعنی التزام نہیں پایا جاتا، جلیس کا مطلب ہے، جالس کا مطلب بیٹھنے والا، اور جلیس کا مطلب ہے کثرت سے اٹھنے بیٹھنے والا، صفت مشبہ ہے نا. تو عجیب الفاظ فرمایا، یہ لفظ عجیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں استعمال فرمایا کہ یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس کثرت سے اٹھنے بیٹھنے والا، جو بہت زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہو ان کے پاس آ کر ان کی صحبت اٹھاتا ہو وہ شقی نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے وہ الفاظ کیا ہیں، ہم الجلساء لا یصلاها الا الاشقا، جہنم میں وہ شخص جلے گا جو بہت زیادہ شقی ہو. اور حضور فرماتے ہیں اللہ والوں کے پاس کثرت سے اٹھنے بیٹھنے والا شقی ہی نہیں ہوگا، تو بہت زیادہ شقی نہ سے ہوگا. آپ سمجھے اس بات کو، بس یہ نسخہ ہے جہنم سے بچنے کا، یہ اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں. میں تو ایک قرآن کی آیت کا جز پیش کر رہا ہوں، ایک حدیث کا جز پیش کر رہا ہوں، اور اس سے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے پاس جو کثرت سے اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا یصلاها الا الاشقا، جہنم میں وہ جائے گا، وہ جلے گا جو بہت زیادہ شقی ہو، بہت زیادہ شقی ہو. اور حضور فرماتے ہیں یقین اللہ والوں کے پاس کثرت سے اٹھنے بیٹھنے والا شقی بھی نہیں ہوگا، تو بہت زیادہ جہنم میں تو وہ جائے گا جو بہت زیادہ شقی ہو، تو ان اللہ والوں کے پاس کثرت سے اٹھنے بیٹھنے والا شقی بھی نہیں ہوگا، بدبخت بھی نہیں ہوگا. بہت زیادہ بدبخت تو آگے کی بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے، اور ان اہل اللہ کی ہمیں صحبت اٹھانے کی، ان کی خدمت کی، اور ان کی تعلیمات پر، ان کے کہے ہوئے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتہ ہے وہ گفتہ ہے اللہ ہوا، مولانا روم فرماتے ہیں اللہ والوں کا جو کہا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے. گفتہ ہے وہ گفتہ ہے اللہ ہوا گرچہ اب خلقو میں عبداللہ ہوا، اگرچہ کہ وہ حل سے نکلا ہے کسی عبداللہ کے، لیکن ہوتا ہو یعنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، عبداللہ حضرت کے صاحبزادے کا بھی نام ہے. تو یہاں مراد کیا ہے، اللہ کا بندہ جی. تو گفتگو گفتگو اللہ ہوا ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے اگرچہ کہ وہ کسی اللہ کے بندے کے حلقوم سے یعنی اس کے حلق سے نکلا ہو لیکن وہ دراصل اللہ ہی کا قول ہوتا ہے. خاصان خدا خدا نہ باشند حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے شعر سنا تھا خاصان خدا خدا نہ باشند مگر بے خدا جدا نہ باشند کہ اللہ اللہ والے اللہ نہیں ہوتے اللہ والے اللہ نہیں ہوتے مگر اللہ سے جدا بھی نہیں ہوتے. اور اس کی مثال حضرت والا نے دی تھی کہ سورج کی روشنی سورج نہیں ہوتی مگر سورج سے جدا بھی تو نہیں ہوتی. کون کہتا ہے کہ سورج سے جدا ہے, سورج سے ہی تو آ رہی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.